الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اگلی حکمت کی بات ہے لا يعظم الذنب عندك عظمتن تصدق عن حسن الظن باللہ تعالی کہ کوئی بھی گناہ تمہارے نزدیک اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تجھ کو اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن سے روک دے. یعنی بندہ یہ سمجھے کہ یہ میرا گناہ ایسا ہے بس اب میں جہنم میں گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. حسن ظن اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا چاہیے. لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى. اس کی وجہ پھر آگے بتائی, فإن من عرف ربه, کہ جس شخص نے اپنے رب کی معرفت کو پا لیا, استصغر فی جنب کرم ہی ذنبہ, تو اللہ کے کرم کے مقابلے میں اس کو ہمیشہ اپنا گناہ چھوٹا ہی لگا. تو دو باتیں کی ہیں کہ کوئی بھی گناہ تمہیں اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن سے روک نہ دے, اس لیے کہ جس نے اللہ کی معرفت کو پا لیا تو اللہ کے کرم کے مقابلے میں ہمیشہ اس کو اپنا گناہ چھوٹا لگا. واقعی بات ٹھیک ہے, اللہ کا کرم اتنا ہے ہم جتنے بھی گناہ کر لیں محدود ہیں, اللہ کا کرم لا محدود ہے. تو کرم کے مقابلے میں تو گناہ کی کوئی حیثیت نہیں. چنانچہ ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہونا یہ ضروری ہے. حدیث مبارکہ ہے, ان حسن الظن باللہ من حسن العبادہ, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا ہونا یہ بہترین عبادت ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے, انا عند ظن عبدی بھی, میں بندے کے ساتھ اس کے حسن ظن کے مطابق معاملہ کرتا ہوں, جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو حسن ظن ہوگا تو حسن سلوک ہوگا. عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں, علیک بمجالس الذکر, تمہارے اوپر مجالس ذکر میں آنا لازم ہے. وحسن الظن بمولاک, اور اللہ کے ساتھ حسن ظن کا ہونا, فکفا بہما خیرا, بس اتنی ہی خیر تمہارے لیے کافی ہے. پوچھا گیا کہ حسن ظن سے کیا مراد ہے, قیل, پوچھا گیا کہ حسن ظن سے کیا مراد ہے, فرمایا کہ یہ بندہ گمان کرے کہ لا یجمعوک والفاجر فی دار واحدۃ, کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن فاسقوں کے ساتھ جہنم میں اکٹھا نہیں کریں گے. یہ دل میں ایک گمان ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی زندگی نیکی پر گزر رہی ہے, اللہ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ اس کا نیکوں کے ساتھ حشر ہوگا, فساق اور فجار کے ساتھ اس کا حشر نہیں ہوگا. ہاں, ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ من حسن ظنہ باللہ عز وجل, جو بندہ کہے کہ اللہ کے ساتھ میرا بڑا حسن ظن ہے، ثم لا یخاف اللہ، پھر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا گناہ کے بارے میں، فہو مخدوع، وہ دھوکہ کھایا ہوا بندہ ہے. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ گناہ بھی کرے اور پھر حسن ظن بھی پیدا کر دے. تو نیکی کر کے پھر حسن ظن کا ہونا، عمل تو کرے نا اپنی طرف سے، جو احکام کی بجا آوری ہے اس کو لانا فرض ہے. تو جو اپنے اختیار میں تھا وہ کرے، پھر اس کے بعد حسن ظن دل میں رکھے. یہ نہیں ہے کہ کرے بھی کچھ نہیں اور پھر کہے کہ جی بس ہم تو جنت میں جائیں گے. قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، یہ تو کام نہیں نہ چلتا. تو اپنی طرف سے کوشش کرے، کرنے کے بعد پھر اللہ سے حسن ظن رکھے کہ اب اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، ان اعمال کو رد نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت عطا فرمائیں گے. بنی اسرائیل کے دو لوگ تھے، ایک نیک تھا دوسرا بدکار تھا. وہ جو نیکوکار تھا وہ بدکار کے پیچھے لگا رہتا تھا، سیدھا ہو جا، ٹھیک ہو جا، فلاں ہو جا، فلاں ہو جا. جب یہ اس کو ٹکا کے تنگ کرتا تھا نا، تو وہ کہتا تھا مالی اولکا دعنی وربی، کیا ہے تیرا میرے ساتھ معاملہ، مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دو، میرا میرے رب کا معاملہ ہے نا، تو کیوں ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو. پہلے نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے. تو اللہ تعالی نے گناہگار کی بخشش فرما دی، اور ان کلمات کے کہنے پر اللہ نے نیکوکار کو جہنم میں ڈال دیا. تو کون ہوتا ہے قسم اٹھا کے کہنے والا کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا؟ گناہ کے کرنے سے ایمان تو ضائع نہیں نہ ہوتا، ہاں گناہگار مومن ہو جاتا ہے. تو حدیث ہے کہ لا یخرج المؤمن من ایمانہ ذنب کما لا یخرج الکافر من کفرہ احسان. اگر کوئی بندہ نیکی کا، کوئی کافر نیکی کا کام کر دے تو مسلمان تھوڑا ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھلا کر دیا، کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیا، تو اس نے نیکی کر دی، تو نیکی کرنے سے مسلمان تو نہیں ہوتا، مسلمان تو ہوگا کلمہ پڑھنے سے. اسی طرح مسلمان کافر ہوتا ہے کفر کا کلمہ بولنے سے. ویسے اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور وہ دل میں سمجھتا ہے کہ میرا نفس خبیث ہے، ہمارا ہے، میں غلبہ شہوت کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں، تو اس کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے. ایسا بندہ جب بھی توبہ کرے اللہ اس کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے خصلتان لیس فوقہما شیء من الخیر، دو خوبیاں ایسی ہیں کہ ان سے بڑی اور کوئی خیر نہیں، حسن ظن باللہ و حسن ظن بعباد اللہ، اللہ سے بھی حسن ظن ہو اور اللہ کے بندوں سے بھی حسن ظن ہو. تو یہ عمل، یہ دو خصلتیں ہیں کہ ان سے اونچی خصلت اور کوئی نہیں. اس لیے جو شخص حج پہ جائے اور اس کو میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرنے کا اللہ موقع عطا فرما دے، تو حدیث پاک میں ہے کہ وقوف عرفہ کرنے کے بعد جو بندہ یہ کہے الذی یظن ان اللہ عز وجل یا لا یغفر لہم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حاجیوں میں سب سے برا حاجی وہ ہوتا ہے. وقوف عرفہ بھی کرے اور پھر کہے کہ میرے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے، بھائی حسن ظن رکھو، معافی مانگنے کی توفیق دی. دیکھیں اللہ نے معاف نہ کرنا ہوتا آنے ہی نہ دیتے، بھائی سخی اپنے دروازے پہ آنے ہی نہیں دیتا جس کو نہ دینا ہو. وہ کیوں اپنے ذمہ یہ لے کہ جی آیا تھا نہیں دیا. اسی طرح اگر اللہ نے نہیں دینا تو اس کی یہ پہچان ہے کہ آنے نہیں دیتے. کتنے لوگ ہیں مال والے ہیں سہولت والے ہیں, ہر سال اپنا جہاز خرید کر وہ آنا چاہیں حج پر تو آ سکتے ہیں, توفیق نہیں ہوتی. تو جب اللہ نے اپنے در پہ بلا لیا تو سخی در پر بلا کر کسی کو خالی واپس نہیں بھیجا کرتا. حدیث مبارکہ لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل, تم میں سے کوئی بندہ اس یعنی نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو. موت اس حال میں آنی چاہیے کہ بندے کو اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے, اس نے کہا کیا بنا؟ کہنے لگے گناہ تو بہت تھے, قدم تو بے ذنوب کثیرا, بہت میرے گناہ تھے, محاہا انی حسن الظن باللہ, مجھے جو اللہ کے ساتھ حسن ظن تھا اس نے میرے گناہوں کو مٹا دیا. تو یہ حسن ظن اتنی اچھی نیکی ہے. حسن بن صالح فوت ہوئے, خواب میں ملے تو کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے فلم ارا مثل حسن الظن باللہ عز وجل شیئا, میں نے آخرت میں آ کر اللہ کے ساتھ حسن ظن سے زیادہ بہتر عمل کسی کو نہیں پایا. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے والذی لا الہ غیرہ ما اعطی عبد مؤمن شیئا خیرا من حسن الظن باللہ, کہ مومن بندے کو حسن ظن سے زیادہ بہتر اور کوئی نعمت نہیں ملی. اس لیے ہمارے مشائخ اپنی دعاؤں میں اللہ سے رحمت اور مغفرت طلب کرتے تھے, پھر اس کے بعد اللہ سے حسن ظن رکھا کرتے تھے. مرض عربی, ایک بدو عربی دیہاتی بندہ وہ مریض ہو گیا. فقیل له انک تموت, لو جی طبیب صاحب نے بتا دیا تیری اب موت آنے والی ہے. قال و این اذهب, عربی نے پوچھا میں نے کہاں جانا ہے؟ قالو, اوپر والوں نے کہا اللہ عز و جل, اللہ کی طرف جانا ہے. قال, کہنے لگا فما کراہتی ان اذهب الى من لا ار الخیر الا منه, مجھے کیا کراہت ہے اس ذات کے پاس جانے میں جس ذات میں میں نے خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لَيَغْفِرَنَّ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَةً, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی بخشش کریں گے, اتنی بخشش کریں گے, لَمْ تَخْتُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ, کہ کسی بھی بشر پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا ہوگا, اتنی بخشش فرمائیں گے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, حدیث پاک سے بھی ثابت ہے, کہ اللہ تعالی کی اتنی رحمت کا ظہور ہوگا, اتنی رحمت کا, کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کے دیکھے گا شاید مجھے بھی بخش دیا جائے گا, اتنی رحمت کا ظہور ہوگا. اب ایک اور حدیث مبارکہ سنیے, سبحان اللہ کیا مزے کی بات ہے. نبی صاحب نے فرمایا من اصاب فی الدنیا ذنبا فعوقب بہی, اگر کسی بندے نے دنیا میں گناہ کیا اور اس پر اس کو سزا ملی، سزا سے مراد یہ کہ اس کے بدلے ذلت ہوئی یا کوئی پریشانی اٹھانی پڑی یا کوئی سختی اللہ کی طرف سے آئی، تو جس بندے نے دنیا میں گناہ کیا اور اس پر اس کو دنیا میں سزا ملی، فاللہ اعدل من ان یسنی عقوبته علی عبده، اللہ اس سے بلند ہے کہ وہ اپنے بندے پر عذاب کو دو مرتبہ کرے. جب دنیا میں اس کو گناہ کی سزا مل گئی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر نہیں دیں گے، دے دی ختم، نمٹ گیا کام. اور اگلی بات دیکھیں، وَمَنْ أَذْنَبَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا، اور جس نے دنیا میں گناہ کیا، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے گناہ پر پردہ ڈال دیا، فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ، اور اللہ اس بات سے زیادہ کریم ہے کہ جب دنیا میں معاف کر دیا تو آخرت میں پھر اس گناہ کو دوبارہ کھولے. دنیا میں پردہ ڈال دیا تو آخرت میں پردہ ڈال دیں گے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے. اللہ اکبر، کہ اگر اللہ رب العزت نے دنیا میں کسی گناہ پر سزا دے دی تو اللہ اس سے بلند ہے کہ اس گناہ پر آخرت میں دوبارہ پھر سزا دے. اور اگر اللہ نے کسی گناہ کو دنیا میں پردے میں رکھ دیا تو اس کے کرم سے یہی امید ہے کہ وہ آخرت میں اس کی پردہ دری نہیں فرمائیں گے. اللہ کریم ہے نا، تو جب کریم نے پردہ ڈال دیا تو ڈال دیا. سبحان اللہ، کیا حسن ذہن پیدا کرنے والی بات ہے. حدیث پاک ہے، جہنم میں ایک جہنمی ہوگا، کوئی بھی اس کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، چنانچہ وہ 1000 سال تک جہنم میں کہے گا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یہ کہتا رہے گا یا حنان یا منان. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجیں گے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے تیرا، تو گردان پڑ رہا ہے یا حنان یا منان. تو جبریل علیہ السلام اس کو نکال کر اللہ کے حضور لائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ، تمہارے گناہوں نے تمہیں بری جگہ پہنچا دیا؟ وہ کہے گا یا اللہ پہنچ گیا تھا. فرمایا دیکھ لیا ٹھکانہ اپنا برا؟ جی یا اللہ، برا ٹھکانہ دیکھ لیا. فرمایا جاؤ جہنم میں. تو جب اللہ فرمائیں گے نا تو وہ کہے گا کہ میں نے یہ سنا ہوا ہے، آپ اتنے کریم ہیں، اگر کسی کو 1 مرتبہ جہنم سے نکالیں گے دوبارہ نہیں بھیجیں گے. اللہ فرمائیں گے اچھا جاؤ، تمہیں جنت عطا فرما دی. اب یہ چند نکات ہیں جن پر غور کرنے سے دل میں حسن ظن پیدا ہوتا ہے. یہ مضمون ہر کتاب میں نہیں ملے گا، یہ بہت کھنگالنے سے، ڈھونڈنے سے، اللہ والوں کی محفلوں میں سنی ہوئی باتیں ہیں جن کو اکٹھا کیا، تو ان میں سے ہر پوائنٹ اہمیت رکھتا ہے. تو ان چند باتوں کو ذہن میں سوچتے رہیں تو بڑا حسن ظن پیدا ہوگا. پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دستور ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ قاعدہ ہے، یہ دستور ہے اللہ کا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ احسان کا مطلب ہے کلمہ، اور دوسرے احسان کا مطلب ہے جنت، کہ جو بندہ کلمہ پڑھے گا اور اس پر جمع رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائیں گے. تو اس آیت کے معانی پہ غور کریں، اور یہ شکر ادا کریں کہ ہم کلمے پہ ہیں، اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. ایمان اور شک دو مختلف چیزیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں. شک آئے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ذالک الکتاب یہ کہہ کر آگے ھدی للمتقین نہیں کہا، پہلے کہا لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے، پھر فرمایا ھدی للمتقین. تو شک کو دل سے نکالنا، شیطان اس راستے سے بھی حملہ کرتا ہے کہ بندے کے دل میں شک ڈال دیتا ہے. اسی لیے بعض فقہ نے کہا انا مؤمن انشاءاللہ، انہوں نے انجام کو سامنے رکھا. امام آدم ابو حنیفہ نے رحمت اللہ نے فرمایا انا مؤمن حقا، پکا مؤمن. اس میں تردد والی کیا بات ہے بھئی، ہیں مؤمن تو ہم پکے مؤمن ہیں. تھوڑا سا اس میں ڈھیل دکھائی نا تو بس شیطان ایمان سے محروم کر دے گا. اس لیے پکا یقین ہو کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کلمہ پڑھا ہے، ہم ایمان والے ہیں، لہذا اس ایمان کے صدقے اب اللہ ہمیں آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے. تو اس آیت پر غور کرنے سے حسن ظن بڑھتا ہے. دوسرا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. مفسرین نے لکھا کہ احسنو بمعنی حسن ظن کے بھی ہے، کہ جس بندے میں حسن ظن ہوگا ایسے بندے کو ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں. پھر ایک تیسری بات کہ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے المؤمن. انما سما نفسه المؤمن لانه امنهم من العذاب، اس لیے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن مومن کو عذاب سے امن عطا فرما دیں گے. مومن جو ہیں، تو جب کلمے کی توفیق دی اور مومن ہیں تو پھر اللہ رب العزت یقینا قیامت کے دن عذاب سے امن عطا فرمائیں گے. اور بعض مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ ظاہر آیت تو صحابہ کے بارے میں ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا، کہ تم تو بالکل آگ کے کنارے اندر تھے، اس نے تمہیں اس میں سے نکال لیا، گرنے والے تھے. تو بعض مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ گو ظاہر معنی ان کے لیے تھا مگر ہمارے اوپر بھی یہ آیت اس طرح لاگو ہوتی ہے کہ ہم بالکل جہالت، گمراہی اور کفر میں پڑے ہوئے تھے ایسے کاموں میں، اور اللہ نے وہاں سے نکال کر ہمیں نیکوں کی محفل میں پہنچا دیا. تو کنارے سے نکال کر جب ہمیں اللہ نے پہنچا دیا، اب ہمیں اللہ دوبارہ اس میں واپس نہیں لوٹائے گا. اور بعض مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ہے ما سلککم فی سقر، یعنی جو بندے جہنم میں جائیں گے تو جنتی ان سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ آگے کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوذُ مَعَ الْخَائِذِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ مِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ. وہ کہتے ہیں کہ تم جتنے بھی گناہگار ہو مگر ان میں سے کوئی بھی صفت ایسی نہیں جو ہمارے اندر ہو. مثلا اللہ کے فضل سے نماز پڑھتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ہم خاضعین کے ساتھ ایسے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، اور ہم قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتے. بھئی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پکا مانتے ہیں نا. کوئی ایسا ہے کہ جس کے دل میں شک ہو؟ تو جب شک ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو جہنمیوں کی پہچان بتائی گئی وہ ہمارے اندر نہیں ہے. کیسا مفسرین نے نکتہ لکھا ہے کہ جب ہم قیامت کو جھٹلاتے ہی نہیں، ہمارے ذہن میں ہی کبھی نہیں آیا کہ قیامت کا دن نہیں ہوگا، تو پھر ہم جہنم میں جانے والوں میں سے ہیں ہی نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نشانیاں یہ بتلائی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک یہ بھی کہ ہر مومن کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے، ہر مومن کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے. حدیث مبارکہ سنیے، ان للہ اتقاء من النار فی کل یوم و لیلت ولکل عبد منہم دعوۃ مستجابہ. ہر بندے کی اللہ تعالیٰ دن میں ایک دعا کو قبول کرتے ہیں. تو ہمارے مشائخ نے لکھا کہ جب بھی دعا مانگو اس میں اللہم اغفر لی ضرور کہا کرو، چونکہ جس دن بھی یہ قبول ہو گئی تو مغفرت ہو گئی. اللہم اغفر لی کثرت سے کہا کرو. ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا کہ بیٹے اللہم اغفر لی کہا کرو، اللہ کے کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں رحمت کے کہ منہ سے نکلی ہوئی بات کو اللہ پورا کر دیتے ہیں. اور ایک اور جو بات ہے حسن ظن پیدا کرنے والی، وہ بڑی مزے کی ہے، بتائیں یا آگے چلیں؟ وہ اس لیے کہ اس بات کو پڑھ کے واقعی بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا. پہلی بات کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے فرشتے روزانہ استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو ہر مومن کا فرشتوں کی دعاؤں میں حصہ ہوتا ہے، ہر بندے کا جو مومن بندہ ہے روزانہ کن دعاؤں میں حصہ ہوتا ہے. تو اگر معصوم فرشتے کسی کے لیے دعا مانگیں تو یقیناً اللہ قبول فرمائیں گے. چنانچہ قرآن پاک کی آیت ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما. تو ہمارے اکاؤنٹ میں روزانہ جہاں جہاں سے خیر کا حصہ آ رہا ہے نا، اس میں سے ایک فرشتوں کے اکاؤنٹ میں سے روزانہ ٹرانسفر ہوتی ہیں نیکیاں. بات سمجھا رہی ہے کیوں جی؟ بات سمجھا رہی ہے؟ کیونکہ یہ اہم بات ہے، اس لیے میں نے کاؤنٹر کوسچن پوچھا کہ تاکہ آپ لوگ ذرا سوچیں اور متوجہ ہوں، پوائنٹ کو سمجھیں. تو اپنی نیکیوں کو تو ایک طرف رکھ دو نا کہ ہمارے عمل ٹھیک ہے، اس حالت اس قابل ہی نہیں ہے، ہم اپنے اعمال کو جانتے ہیں. لیکن جو ہمیں باہر کے اکاؤنٹ سے آ رہی ہیں نیکیاں، وہ تو پکے اکاؤنٹ ہیں نا. اب ان میں سے ایک اکاؤنٹ کون سا ہے؟ فرشتوں کا. فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اس کی تصدیق کس نے کی؟ اللہ تعالی نے کی. اللہ نے اپنے کلام میں بتلا دیا کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتًا وَعِلْمًا. تو ایک تو اس اکاؤنٹ سے نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، دوسرا اکاؤنٹ آدم علیہ السلام کا، ان کے اکاؤنٹ سے بھی نیکیاں ٹرانسفر ہوتی ہیں. وہ کیسے؟ کہ جب آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور پہلا حج کیا، جو تاریخ انسانیت کا پہلا حج تھا، آدم علیہ السلام بجا لائے، تو انہوں نے اس وقت کہا یا رب قد قدیت نسکی فما لیا، میں نے آپ کا فریضہ ادا کر دیا، حج کر لیا، اب اس پر مجھے کیا بدلہ ملے گا؟ وَأَوْحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَنْسَلْنِ يَا آدَمُ مَا شِئْتَ. اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے آدم علیہ السلام، आपने फरीजा अदा किया, अब आप मुझसे मांगिए जो मांगते हैं। काल, तो उन्होंने उस वक्त दुआ मांगी, अस आलू का अन तगफिर ली तगफर ली वाले वुल दी। ए अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूं कि मुझे भी बख्श दीजिए और जितनी मेरी औलाद होगी सबको बख्श दीजिए। तो मुफसरीन ने लिखा कि आदम अलैहिस्सलाम की ये दुआ क्यामत तक आने वाले आखिरी उनकी जो औलाद होगी उस तक होगी। तो उनके अकाउंट से भी हमें नेकी ट्रांसफर होगी या नहीं? क्यों जी? तो फरिश्तों से भी हुई और किससे हुई? आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई। अब आगे देखिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और तस्दीक कुरान ने की। क्या कहा? रब्बिग़फिरली वले वालिदैया वले मन दाखला बैतिया मुमिनं वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। तो उन्होंने मगफरत की दुआ मांगी हर मोमिन मर्द और हर मोमिन, तो हमारा हिस्सा है ना ईमान की वजह से, क्यों जी? है ना? ये शक है? कोई शक वाली बात ही नहीं, ये शक की बात नहीं, ये पक्की बात है, पक्की बात है कि हम ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ की वजह से हमारे अकाउंट में नेकियां ट्रांसफर होती हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, क्या फरमाया? रब्बना अग़फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब। तो देखें, क़यामत तक के लिए दुआ है ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में हिस्सा है। अब एक बंदे का अंबिया की दुआओं में हिस्सा हो तो क्या वो सोचता है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा? औलिया की दुआओं में हिस्सा हो तो बंदा जहन्नम में नहीं जाता, ये तो अंबिया की बात है। और फिर देखें कि नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं में हिस्सा, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हर दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में हिस्सा हुआ ना ईमान वालों का। फिर जितने दुनिया में ईमान वाले हैं हर एक की दुआ में हमारा हिस्सा है। जितने दुनिया में ईमान वाले गुजरे या आइंदा आएंगे हर एक की दुआ में हमारा हिस्सा है। वो कैसे? कि कुरान पाक में अल्लाह ने हमें दुआ सिखाई, रब्बना अग़फिर लना वल इख़वानना अल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान। तो हम फौत होंगे तो जितने बाद में आने वाले होंगे उनकी दुआओं में हमारा, तो भाई फरिश्तों से सिलसिला शुरू हुआ उनकी दुआओं में हिस्सा, आदम अलैहिस्सलाम की दुआ में हिस्सा, नूह अलैहिस्सलाम की दुआ में हिस्सा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में हिस्सा, नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं में हिस्सा, और जितने ईमान वाले क्यामत तक आएंगे उन सब की दुआओं में हिस्सा। अब बताएं जब इतनों ने हाथ उठा के दुआ मांगी क्या अल्लाह की रहमत से ये गवारा करते हैं कि हमें जहन्नम में भेजेगा? यकीनन दिल में हुस्ने ज़न आता है। मेरे मौला, ये आयतें बताती हैं कि आपने खैर का इरादा फरमा लिया है, आपने खैर का इरादा फरमा लिया है, तभी तो आपने कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी। लिहाजा मोमिन अपनी तरफ से गुनाहों से बचे मगर हुस्ने ज़न भी रखे कि अब कबूल हो जाएंगी नेकियां। ये खूबसूरती है ना शरीयत की कि सिर्फ एक ही तरफ नहीं लेके गए, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, मर गए मर गए मर गए। शरीयत म्याना रवि को पसंद करती है, एतदाल को पसंद करती है। एक तरफ कहा इतने डरो कि हमारी नेकियां हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी, और दूसरी तरफ कहा कि सिर्फ जलाल ही नहीं, उसके पास जलाल भी है, जमाल भी है, और जमाल ऐसा कि इतनी उम्मीद करो कि जब कलमा पढ़ लिया अब जहन्नम में जा ही नहीं सकते। तो ये चीज इंसान के अंदर हुस्न-ए-ज़न पैदा करती है। تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ مومن کی ایک اچھی صفت ہے. اس مضمون کو اور مؤکد کرنے کے لیے چار نقطے اور ہیں. اس مضمون کو مؤکد کرنے کے لیے چار نقطے اور ہیں. وہ کیا؟ پہلا نقطہ ہمارا کلمہ شہادت. پہلا نقطہ کون سا ہے؟ جو مراقبوں میں ہے نا وہ ذرا توجہ سے بیٹھیں. پہلا نقطہ کون سا ہے؟ نہیں اونچا بولیں، جاگیں ذرا تاکہ یہ نقطہ سمجھ سکیں. پہلا نقطہ کون سا ہے؟ اب ذرا کلمہ شہادت کی بات سن لیجئے کہ ایک تفسیر میں پڑھا، قرآن پاک کی آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. تو مجاہد رحمت اللہ علیہ جو ابن عباس لانو کے شاگرد تھے اور معروف مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اذا فرغ اللہ عز و جل من القضاء بین خلقه، کہ جب اللہ تعالی قیامت کے دن بندوں کے جو آپس کے معاملات ہوں گے ان جھگڑوں میں فیصلے کرنے سے فارغ ہو جائیں گے، قال فرمائیں گے من کان مسلما فلیدخل الجنہ، جو مسلمان ہے جس پر مخلوق کا کوئی حق نہیں، چلو میں اس سے کچھ نہیں پوچھ گچھ کرتا، جاؤ تم سارے کے سارے جنت میں. اس لیے کافر اس دن کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. یہ جو الفاظ ہیں نا لو کانو مسلمین، کیا مطلب تھا؟ کہ اسلام پر بخشش ہوگی صرف، تبھی تو وہ تمنا کریں گے لو کانو مسلمین، ہم بھی مسلمان ہوتے. تو فرمایا کہ جو حقوق العباد میں نہیں نہ پھسے گا، کہ کوئی گربان پکڑنے والا قیامت میں بندہ نہیں ہوگا. اللہ سے بچنا آسان، بندوں سے بچنا مشکل کام اس نے. تو جو حقوق العباد پورا کرتا ہوگا، بندوں کے حقوق پورے کرے گا اور قیامت کے دن صرف اس کے اوپر اللہ کے حق ہوں گے، تو اللہ فرمائیں گے کہ تمہارے کلمے کے صدقے جاؤ میں نے تمہیں جنت عطا فرما دی. تو پہلا ایک سہارا کلمہ بھی ہے، اور لوگوں کے حقوق کے ادائیگی میں ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات رشتے. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ نہیں پھر آج تک آپ نے، تو دوسرا نقطہ کون سا ہے؟ رشتے. سنیے، رشتے ہوتے ہیں دو طرح کے. ایک ہوتے ہیں انسان کے نسبی رشتے، نسل کے رشتے جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں روحانی رشتے. تو نسبی رشتوں کے بارے میں سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، کہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے اور ان کی اولاد ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گی، گو وہ ان جیسی تو نہیں بن سکے گی، کوشش کریں گے ان کے نقش قدم پر چلنے کی، اللہ فرماتے ہیں الحقنا بهم ذریتهم، ہم اولاد کو ملحق کر دیں گے ان کے بڑوں کے ساتھ، وما التناهم من عملهم من شيء. اس کا مطلب یہ کہ جن کو نیکوں کے ساتھ ایک نسبی تعلق ہوگا، اس آیت میں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے اگر وہ کوشش کریں گے. اور اگر نیکوں کے ساتھ نسبی رشتہ نہیں تو دوسرا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ روحانی رشتہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من. اب آپ بتائیں آپ کو محبت ہے کسی سے؟ بتائیں نا، اونچا بتائیں. نبی علیہ السلام سے لے کر ہمارے مشائخ تک جتنے اولیاء آئے، الحمدللہ ہمارے دلوں میں سب کے ساتھ محبت ہے. تو جب محبت ہے تو محبت کی وجہ سے بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو حسن ظن پیدا کرنے کا ایک دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ نبی علیہ السلام کی شفاعت. نبی علیہ السلام کی شفاعت. عبداللہ ابن عمر بن عاص اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول ابراہیم علیہ السلام, کہ نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول تلاوت کیا, یعنی اللہ نے اس قول کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. رب انہن ادللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فانہ منی ومن اصانی فانک غفور الرحیم. وقال عیسیٰ علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پڑھا, ان تعذبهم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَبَكَى. یہ دونوں اقوال پڑھ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور آپ رونے لگ گئے. ثم قال اللهم امتی امتی وبكى. اللہ میری امت, میری امت کی مغفرت کرنا, میری امت کی. چنانچہ فقال اللہ عز وجل یا جبریل, اللہ تعالی نے فرمایا اے جبرائیل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وربک اعلم, اور تمہارا رب سب سے زیادہ جاننے والے ہے. فاسألہ ما یبکی کا, جا کے پوچھو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. فاتاہ جبرائیل, تو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے. فسألہ, نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وهو عالم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ان انبیاء نے یہ الفاظ کہے تھے اپنی امتوں کے بارے میں, مجھے اپنی امت یاد آئی, تو اللہ میں نے آپ سے دعائیں مانگی امت کی مغفرت کی. چنانچہ فقال اللہ عز وجل, اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے. فقل له, اور ان کو کہہ دیجئے انا سنردیک فی امتک ولا نسوک, ہم امت کے معاملے میں آپ کے دل کو راضی کریں گے, کبھی بھی ناخوش نہیں فرمائیں گے. تو اللہ کا وعدہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی خوش فرمائیں گے امت کے معاملے میں. بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی حدیث اس کے ساتھ ملا کے دیکھیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرت بین الشفاعتی او یدخل نصف امتی الجنہ, اللہ نے مجھے چوائس دیا, اختیار دیا, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آدھی امت کو ہم بنا حساب بھیج دیں گے جنت میں, یا جس کی آپ شفاعت کریں اس کو بھیج دیں گے. نبی اسلام فرماتے ہیں فختر تو شفاع, میں نے شفاعت کو چن لیا. لانہا اعم و اکفا, اس لیے کہ میری شفاعت کے ذریعے سے آدھی سے بھی زیادہ میری امت کے لوگ وہ جنت بھیج دیے جائیں گے. اب آدھی امت سے زیادہ لوگ جب شفاعت کی وجہ سے جنت جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 50% سے زیادہ, 50% سے زیادہ. اب یہ 50% سے زیادہ سے کیا مراد, 60% بھی 50 سے زیادہ ہوتا ہے, 70 بھی 50 سے زیادہ, اور 80 بھی 50 سے زیادہ, اور 90 بھی 50 سے زیادہ, سب 50 سے زیادہ ہے نا. تو چلو اس کی پرسنٹیج کتنی ہوگی اس کا اندازہ لگائیے. عبداللہ ابن عباس لانو فرماتے ہیں, حدیث مبارکہ غور سے سنیے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینصب او یودع الانبیاء علیہم السلام منابر من ذہب, قیامت کے دن انبیاء کے لیے نور کے منبر لگائے جائیں گے. فیجلسون علیہا, سارے انبیاء ان نور کے منبروں پر بیٹھیں گے. یہ نور کے منبر کیوں لگیں گے؟ کہ آپ منبر پہ بیٹھیے آپ کو جنت ٹرانسفر کر دیا جائے. جیسے آپ بیٹھتے ہیں نا کسی گاڑی میں تو آپ کو منزل پہ پہنچا دیتے ہیں، تو اس دن انبیاء کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے اور ان ممبروں کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ ممبر لگیں گے نور کے، فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، سارے انبیاء ان ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، وَيَبْقَى مِمْبَرِي، میرا ممبر رہ جائے گا، لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ او لا اقعد علی، میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. فانما بین یدی، میرے سامنے، یعنی اس وقت جب میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ مخافت ان یبعث بی الی الجنہ وتبقى امتی بعدی، مجھے ڈر ہوگا ایسا نہ ہو میں اس ممبر پہ بیٹھوں اور ممبر تو جنت پہنچ جائے اور میری امت پیچھے رہ جائے، تو میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی دیکھیے، فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء بیٹھ جائیں گے، میرا ممبر خالی ہوگا، میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، اور میرے دل میں ڈر کیا ہوگا ایسا نہ ہو میں ممبر پہ بیٹھوں تو ممبر جنت میں اور امت میری یہیں پر، تو میں نہیں بیٹھوں گا. فَقُولُ یا رب، میں یہ عرض کروں گا اے رب کریم، اجل حسابہم، میری امت کا حساب جلدی کیجئے، یعنی پہلے حساب کیجئے، میں بعد میں بیٹھوں گا. تو جب میں یہ کہوں گا فَيُدْعَى بِهَا بِهِمْ فَيُحَاسَبُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِ، پھر ایسے ہوگا کہ کچھ لوگ تو نیک عملوں کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ اللہ کی رحمت سے چلے جائیں گے، اور کچھ کی جو میں شفاعت کروں گا وہ جنت میں جائیں گے. فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ، میں اس وقت تک شفاعت کرنا بند نہیں کروں گا، حَتَّى أُعْتِيَ سِقَاكًا لِرِجَالٍ قَدْ بُعِثَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، حَتَّى کہ مجھے ایک لسٹ دی جائے گی، پرچی دی جائے گی، ایک سکہ دیا جائے گا کہ آپ کی امت کے بس اتنے بندے جہنم میں باقی رہ گئے. حتی ان مالکا خازن النار یقول، جو جہنم کا انچارج فرشتہ ہے مالک، وہ پکار کر مجھے کہے گا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت للنار لغضب ربک لامتک من نقمہ، کہ اب آپ کی امت میں عذاب کے لیے لگتا ہے جہنم میں کوئی بندہ باقی نہیں بچا، جب مالک مجھے ری رپورٹ کرے گا تب اس کے بعد میں ممبر پر بیٹھوں گا اور جنت میں جاؤں گا، اس وقت تک میں شفاعت کرتا رہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا مطلب یہ 50% والا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ آگے کا ہے کہ مالک کہے گا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی امت کا کوئی بندہ اب پیچھے جہنم میں رہ ہی نہیں گیا. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے جنت میں جانا آسان ہوگا۔ چوتھا نقطہ کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انبیاء نے بھی شفاعت کر لی، صدیقین نے بھی کی، شہداء نے بھی کی، صالحین نے بھی کی، ہر جنتی نے شفاعت کی، تو سب نے اپنی رحمت دکھا دی، تو میں بھی اب اپنی رحمت دکھاتا ہوں، اب میں بھی اپنی رحمت دکھاتا ہوں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، ان ربی وعدنی ان یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب، اللہ تعالی میری امت میں 70,000 بندے بغیر حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، ویشفع کل الف لسبعین الفا، اور ان میں سے ہر 1,000 اور 70,000 کی شفاعت کریں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ وہ 70,000 ہوں گے جن میں سے ہر بندہ اور 70,000 کو لے کر جنت میں جائے گا، تو اتنے بندے بنا حساب جنت میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے، ثم یحصی ربی ثلاث حشیات بکفیہ، یہ تو بنا حساب چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد پھر اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اچھا، سب نے اپنی اپنی رحمت دکھا دی، اب میں رحمت دکھاتا ہوں، تو اللہ تعالی اپنی قدرت کے جو ہاتھ ہیں، جس کو ہم نہیں سمجھتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ قدرت کے ہاتھوں سے جہنم میں سے لپ بھریں گے لوگوں کی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا اپنا کوئی عمل نہیں ہوگا جنت میں جانے کے قابل، اور اللہ ان کو ایک لپ بھر کر جنت بھیجیں گے۔ اب ایک بات بتائیں کہ اگر چینی ہو اور ایک لپ بندہ بھرے تو اس کے اندر لاکھوں گرین آ جاتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے ایسے بھرے نا، تو لاکھوں اس کے جو گرین ہیں، دانے ہیں، پارٹیکل ہیں، وہ ایک لپ میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہماری لپ ہے، وہ پروردگار جس نے کائنات کو پیدا کیا، جب وہ لپ بھرے گا تو کتنے ہوں گے بھائی، بتائیں؟ پھر ایک لپ نہیں، فرمایا ایک لپ بھر کے جنت پھینک ڈالیں گے، پھر دوبارہ لپ بھریں گے، پھر تیسری مرتبہ لپ بھریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی بخشش ہوگی بلا سبب من العباد، بندے کا کوئی عمل بھی سبب نہیں ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بخشش کا اس دن یہ حال ہوگا تو واقعی اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان بھی سر اٹھا کے دیکھے گا کہ شاید میری بھی بخشش ہو جائے گی، اللہ آپ کتنے قریب ہیں، آپ اپنی رحمت کا اتنا اظہار فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی کی رحمت کے 100 حصے تھے، ایک حصہ اللہ نے پوری مخلوق میں تقسیم کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری بندہ، ماں کو محبت، باپ کو محبت، میاں بیوی کو محبت، اولاد کو محبت، بہن بھائی کو محبت، پھر جانوروں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، یہ جتنی محبتیں ہیں یہ اس ایک حصے کے آگے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں۔ ایک حصہ اگر اتنی رحمت رکھتا ہے تو سوچئے اللہ تعالی قیامت کے دن 100 حصے رحمت کا اظہار فرمائے گا، وہ کتنی ہوگی؟ کوئی ماں اپنے بیٹے کے پاؤں دھوپ میں جلتا دیکھ سکتی ہے؟ بتائیں، کوئی باپ دیکھ سکتا ہے؟ تو اگر ماں اور باپ بچے کے پاؤں دھوپ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ وہ چھوٹا سا ایک ذرہ ان کو رحمت کا ملا ہے. اللہ آپ کے پاس تو رحمت کے 100 حصے ہیں، آپ اپنے بندے کو جہنم میں جلتا کہاں دیکھ سکیں گے. اس لیے جب کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ پکی بات ہے اللہ تعالی نے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا ہے. ایسا حسن ظن ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اسی حسن ظن پر موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين. مراقبہ کر لیجئے. لا اله الا الله محمد رسول الله. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردفوشی فرما. اللہ رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنم سے جہنمی بری کیے جاتے ہیں، اے مالک آج کی رات ہمیں بھی جہنم سے بری فرما. اللہ رمضان کے آخری عشرے کی رات ہے میرے مولا، رمضان ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، آج کی رات کو بخشش کی رات بنا دیجئے، مغفرت کی رات بنا دیجئے. اللہ آپ کی سخاوت رحمت کے اتنے تذکرے کیے ہیں میرے مولا، دنیا کا فقیر سخی کی تعریف کر دیتا ہے تو سخی بھی اٹھا کے کچھ دیب سے نکال کے دے دیتا ہے. میرے مولا اب رحمت کر دیجئے، اللہ رحمت کر دیجئے. اللہ اتنے لوگوں نے آپ کی رحمت کے تذکرے سنے، اللہ رحمت کا اظہار بھی فرما دیجئے. آج سب کو بخش دیجئے مالک، سب کو بخش دیجئے مالک، سب کو بخش دیجئے کریم، سب کو بخش دیجئے اے حنان، سب کو بخش دیجئے اے منان، سب کو بخش دیجئے. اللہ بخشنے کے فیصلے فرما لیجئے. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.